بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین وسق کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش میں آپ پہلے عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں ہی سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ آئین صحافت سماعت فرمائیں گے، اور آئین صحافت کے بعد فارسی سیکھنے کا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سن سکیں گے، اور اس کے بعد پروگرام مینار نور پیش کیا جائے گا جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین تو سخ نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم بتا دیں کہ ہماری یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گرد و پیش۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور کل سے ویانا میں شروع ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں اور عالمی اداروں نے کورونا وائرس کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی غیر مساوی تقسیم کا سلسلہ بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بغداد کے عوام نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی یادگار کی تعمیر کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا پر بمباری کی ہے، اور خاتون ایرانی ایتھلیٹ نے ترکی میں کراس کنٹری انٹرنیشنل اسکی چیمپئن شپ میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خاص خاص خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور کل سے ویانا میں شروع ہو رہا ہے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی ایک وفد کے ہمراہ مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے کل صبح ویانا پہنچیں گے۔ پروگرام کے مطابق مذاکرات کا 8واں دور رکن ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر منعقد ہوگا۔ مذاکرات کا یہ دور ایسے وقت میں منعقد ہوگا جب توقع کی جا رہی ہے کہ یورپی فریق زیادہ ٹھوس ارادے کے ساتھ ویانا آئیں گے اور من پسند ماحول بنانے کی کوششوں اور پروپیگنڈے سے دور رہتے ہوئے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے عملی اقدامات انجام دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے جمعرات کو اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی ملکوں سے کہا تھا کہ اگر ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تشویش دور کرنی ہے تو پھر پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران طاقتور منطق کے ساتھ ایک اچھے سمجھوتے کے حصول تک مذاکرات جاری رکھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک دیگر فریق ٹھوس عزم کا ثبوت نہیں دیں اس وقت تک ایٹمی معاہدے میں تمام فریقوں کی واپسی کی بات نہیں کی جا سکتی۔ ایران اور عمان کی مشترکہ اسٹریٹجک ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس تہران میں منعقد ہوا ہے۔ ایران عمان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والے اجلاس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی موجودہ سطح کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی اور عمان کے نائب وزیر خارجہ برائے سفارتی امور شیخ خلیفہ الحارسی نے اجلاس میں اپنے اپنے ملکوں کے وفود کی قیادت کی۔ اجلاس میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے علاوہ ویانا مذاکرات اور بحران یمن سمیت اہم بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے خطے کے ملکوں کے باہمی تعاون سے علاقائی مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ان کے حل کی امید ظاہر کی۔ شیخ خلیفہ الحارسی نے اس موقع پر علاقائی تبدیلیوں میں ایران کے کلیدی کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک دو طرفہ اور علاقائی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمان اور ایران کے تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سرجے والا نے کورونا کی ٹیکہ مہم کے تعلق سے بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سرجے والا نے دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں بی جے پی پر اومیکرون کے خطرات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ رندیپ سرجے والا نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک ملک کے 94 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسین کے دونوں ٹیکے لگ جائیں گے، لیکن انہوں نے 25 دسمبر کو جو اعداد و شمار بیان کیے ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی 18 سال سے زیادہ عمر کے 36.5 کروڑ لوگوں کو کورونا کا دوسرا ٹیکہ نہیں لگا ہے، جو ملک کی بالغ آبادی کا 35% بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے 11.45 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک بھی ٹیکہ نہیں لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکروں میں سے بھی 22,71,000 کو دوسرا ٹیکہ نہیں لگا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 59,40,00,000 سے زیادہ ٹیکے لگنے ہیں، لیکن ملک کے پاس اتنے ٹیکے ہیں ہی نہیں تو لگیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مودی صاحب نے 25 دسمبر کو جو بتایا ہے اس کے مطابق ملک کے پاس کل 17.74 کروڑ ٹیکے ہی موجود ہیں، جبکہ ضرورت 60 کروڑ ٹیکوں کی ہے۔ سائنسدانوں اور عالمی اداروں نے کورونا وائرس کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی غیر مساوی تقسیم کا سلسلہ بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مشاورتی گروپ میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے 120 ممالک نے کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کورونا کے پھیلاؤ سے خود کو بہت زیادہ محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ ادھر امریکہ میں نئے کورونا ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کے سبب اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں اور ریاست اوہائیو کے اسپتالوں میں جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی پیرامیڈکس کی جانب سے روزنامہ نیو یارک ٹائمز میں پورے صفحے کا ایک اشتہار شائع کرایا گیا ہے، جس میں ویکسین نہ لگوانے والے امریکیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ویکسین لگوا لیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بغداد کے عوام نے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی یادگار کی تعمیر کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق عراق کے استقامتی گروپوں کی کال پر بغداد کے عوام کی ایک بڑی تعداد سنیچر کی شام شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی جائے شہادت پر اکٹھا ہوئی اور ان دونوں شہداء کی یاد میں ایک میموریل یا یادگار تعمیر کرنے پر زور دیا۔ عراقی مظاہرین نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ وہ اس مقام پر ایک یادگار قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں امریکی حملے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے بغداد سیکرٹریٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس علاقے میں کسی طرح کی تعمیرات انجام دی جا سکتی۔ عراقی صوبہ دیالا میں مسلم علماء کی یونین کے سربراہ جبار الماموری نے بھی کہا ہے کہ بغداد ایئرپورٹ کے بعض حکام نے بیرونی دباؤ کے باعث شہید سلیمانی اور شہید المہندس کی یادگار تعمیر کرنے کی مخالفت کی ہے۔ الماموری نے زور دے کر کہا کہ عراقی عوام کے احتجاجی مظاہرے پرامن ہیں اور اس کا مقصد ہوائی اڈے کے اندر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی یادگار تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا امریکی جرائم کو دیکھتی رہے۔ ایران کے ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے وزیر نے عراق کے شہر قازمین میں امامین جوادین علیہ السلام کے روزوں کی تعمیری پروجیکٹ کا معائنہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے وزیر رستم قاسمی اپنے عراقی ہم منصب کی دعوت پر عراق کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ رستم قاسمی نے اتوار کو قازمین شہر میں امامین جوادین کے حرم مطہر کے توسیعی پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ ایران کے ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے وزیر کے اس دورے میں ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی شامل ہے جس میں ریلوے، سول ایویشن اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے سربراہان بھی موجود ہیں۔ رستم قاسمی کے اس دورے کا ایک اہم مقصد شلمچہ ریلوے لائن کو بصرہ ریلوے لائن سے متصل کرنے کے پروجیکٹ کا جائزہ لینا ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ نابلس کی برقہ کالونی پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں کم سے کم 40 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ فلسطین کے ہلال احمر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 فلسطینی ربڑ کی گولیوں سے اور 35 فلسطینی جنگی گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 95 فلسطینی آنسو گیس کے باعث گھٹن کا شکار ہو گئے۔ برقہ کالونی غرب اردن کے علاقے نابلس کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کالونی میں صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے اور غیر قانونی صہیونیوں کی تعمیر کے خلاف جمعے سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صہیونی حکومت عالمی برادری کے مطالبات کو کوئی اہمیت دیے بغیر غاصبانہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں اسے امریکی حمایت حاصل ہے۔ یہ تمام صہیونی کالونیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں اور اقوام متحدہ نے 23 دسمبر 2016 کو قرارداد نمبر 2334 جاری کر کے صہیونی حکومت سے مقبوضہ فلسطین میں تمام کالونیوں کی تعمیر فوراً روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بمباری کی ہے۔ یمنی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس جارحانہ حملے کے بعد دارالحکومت صنعاء میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ آخری اطلاع ملنے تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کو بھی صنعاء کے شمال میں واقع ایک اسٹیڈیم سمیت مختلف علاقوں پر حملے کیے تھے۔ جارح سعودی اتحاد نے حالیہ ہفتوں کے دوران یمن کے مختلف شہروں کے رہائشی علاقوں کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کی آپریشنل کمان نے بھی ملک کے مغربی صوبے الحدیدہ میں سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد اور اس کے زرخرید ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے الحدیدہ میں 264 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ دوسری جانب ریاض میں امریکی سفارت خانے نے یمنی شہریوں پر جارح سعودی اتحاد کے آئے دن کے حملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جیزان پر یمنی افواج کے حملے کی مذمت کی ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب پر یمنی فوجیوں کے حملے سے سعودی عرب میں موجود 70,000 سے زیادہ امریکیوں اور سعودیوں کی جان خطرے میں ہے۔ افغانستان کے سابق صدر نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری طالبان کے ساتھ تعاون کرے اور لاکھوں شہریوں کو بھوکا مرنے سے بچا لے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان کے لیے ضروری امداد کو اپنی ترجیحات میں قرار دے اور طالبان سے بدگمانی ترک کر دے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان آج افغانستان کی طاقت ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر نے اس سوال کے جواب میں کہ عالمی برادری کس طرح ایسے گروہ کی حمایت کر سکتی ہے جس کے تشدد کے ثبوت موجود ہیں، کہا کہ تشدد کا مسئلہ ہماری زندگی کا افسوسناک پہلو ہے، لیکن یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تمام فریقوں کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے۔ طالبان نے اگست میں افغانستان کی حکومت اپنے کنٹرول میں لے لی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے سیکورٹی ضمانت پیش کرنے کے بارے میں بعض مغربی سیاستدانوں کی جانب سے حقائق میں تحریف کرنے پر تنقید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ آئندہ مذاکرات مشرقی یورپ تک نیٹو کے عسکری عدم پھیلاؤ اور روسی سرحدوں کے قریب ماسکو کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بننے والے میزائلوں کی عدم تنصیب کے بارے میں ہوں گے۔ ماریا زاخاروا نے اس بیان میں مغربی ممالک کے بعض سیاستدانوں کے اس بیان پر تنقید کی کہ روس کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کے آئندہ مذاکرات میں مشرقی یورپ میں نیٹو کے عسکری عدم پھیلاؤ کا موضوع نہیں اٹھایا جائے گا۔ سیکورٹی ضمانت کے بارے میں روس اور امریکہ کے آئندہ مذاکرات جنوری 2022 کے اوائل میں ہوں گے۔ خاتون ایرانی ایتھلیٹ نے ترکی میں کراس کنٹری انٹرنیشنل اسکی چیمپئن شپ میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ترکی میں ہونے والے کراس کنٹری انٹرنیشنل اسکی چیمپئن شپ کے دوسرے اور آخری روز ایران کی سمانہ بیرامی نے 5 کلومیٹر پینٹیج مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا اور چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں انہیں عالمی درجہ بندی میں انڈر 100 پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی ایرانی اسکی کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے۔ ایران کی سمانہ بیرامی نے کراس کنٹری انٹرنیشنل اسکی چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ میں 5 کلومیٹر کلاسک مقابلوں میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ ترکی میں ہونے والی کراس کنٹری انٹرنیشنل اسکی چیمپئن شپ میں ایران کی 8 رکنی ٹیم شریک تھی۔ ادھر ایران کے عالمی ریفری حسین نصیری نجات کو ایشیائی تیر کمانڈ فیڈریشن کی جیوری کمیٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایران کے حسین نصیری نجات ایشیائی تیر کمانڈ فیڈریشن کی جیوری ٹیم کا سربراہ بننے والے پہلے ایرانی ریفری ہیں۔ ایشیائی تیر کمان فیڈریشن کے بورڈ آف ایگزیکٹو کے فیصلے کے مطابق ایرانی ریفری حسین نصیری نشاد بینکاک میں ہونے والے پہلے ایشیا کپ 2022 کے دوران چیف ریفری کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ ایشیائی تیر کمان فیڈریشن نے حسین نصیری نشاد کو 2022 کے دوران ہونے والے تربیتی سیمیناروں کا انسٹرکٹر بھی مقرر کیا ہے۔ ایران کے حسین نصیری نژاد سن 2007 میں عالمی مقابلوں میں ریفری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 2007 سے عالمی مقابلوں میں ریفری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ اٹلی، ڈنمارک، امریکہ، لاس ویگاس، فرانس اور کروشیا سمیت مختلف ملکوں میں ہونے والے بر اعظمی اور بین الاقوامی مقابلوں میں ریفری کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں
جی، بہت شکریہ.
اور ہم سوال کریں کہ دنیا کے کیتھولک رہنما پاپ فرانسس نے ہفتے کے روز کرسمس کے پیغام میں دنیا بھر میں انسانی تباہی کے پیش نظر بین الاقوامی تعامل اور بے حسی اور خاموشی سے گریز کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے، آپ پاپ کے اس پیغام پر کیا رب سا فرمائیں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں پاپ نے کرسمس کے موقع پہ جو اپنا ان کا ایک خطاب ہوتا ہے
جی،
اس کو ایک تمام کرسچینٹی کے لیے بلکہ عیسائیت کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہوتا ہے، ماضی اور حال یعنی گزشتہ کا جائزہ ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے
جی.
تو پوپ نے یمن، مقبوضہ فلسطین، افغانستان، شام، یوکرین، سوڈان اور دنیا کے جو مختلف حصوں میں جو اس وقت تنازعات چل رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اب بھی اتنے تنازعات، بحرانوں اور مشکلات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان تنازعات کا کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے
جی.
بقول ان کے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اپنے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دکھ کی فریاد ہی نہ سن سکیں گے. یہ ان کے اس سالانہ پیغام کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک اقتباس ہے کہ جو ہم نے اپنی سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ پوپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں. پہلا ان کا مخاطب یقیناً عیسائیت ہے
جی،
اور پھر وہ جن مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مثلا انہوں نے فلسطین کی بات کی، انہوں نے افغانستان کی بات کی، شام کی، یوکرین کی، سوڈان کی. اب دیکھنا ہوگا کہ جن مسائل کی طرف یا جن بحرانوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کا باعث کون ہے
جی.
یعنی اگر ان دونوں چیزوں کو آپ ملائیں تو ایسے لگتا ہے کہ پوپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ امریکہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، یعنی امریکہ کرسچین بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان تمام ممالک میں جو کچھ جتنے بحران ہیں ان کا ذمہ دار بھی
امریکہ ہی
ہے. امریکہ ہے یعنی جی. اب میں اس کو جیسے کہتے ہیں بظاہر تو درست ہے کہ پوپ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، کسی لیڈر کا نام نہیں لیا، لیکن جو قرائن ثابت کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آخر وہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بحران بڑھ رہے ہیں، بحرانوں کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ سخت سے سخت مشکلات میں مبتلا ہیں. تو بہرحال پوپ کی اس بات کو تو جسے کہتے ہیں سیکنڈ کرنا چاہیے، تائید کرنی چاہیے کہ اس وقت واقعاً بحران مسلسل بڑھ رہے ہیں اور بحرانوں کے حل کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل سامنے نہیں ہے
جی.
عالمی سطح پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے کٹھ پتلی بن چکے ہیں، یا اگر کہیں پہ کہیں گنجائش یا آواز اٹھتی بھی ہے تو اس کو ویٹو پاور کے ذریعے سے دبا دیا جاتا ہے، کہیں پہ اپنے سیاسی اور اقتصادی اثر و نفوذ کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں پہ اپنے جو ان کے پپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ان بحرانوں کو حل نہیں کرنے دیا جاتا، کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے. مثلا فلسطین کا بحران ہے ابو 70 ایئرز
جی.
یعنی 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. جائزہ لینا چاہیے پاپ اور ان کے جو ٹیم ہے اس کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے، کون مشکلات پیدا کر رہا ہے، کون بحران پیدا کر رہا ہے.
صحیح.
اور جو بھی بحران کا باعث ہو اس کے خلاف عمل کرنا چاہیے. ایک مذہبی رہنما کے طور پہ، دنیا کی سب سے بڑے مذہب کے وہ رہنما ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی اس کو بات کو سنا جاتا ہے، وہ اپنی اس حیثیت کو استعمال کریں اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائیں، انہیں کہیں کہ بھائی فلسطینیوں کا جو حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، کسی عالمی ادارے کے اندر کسی اندر ایک باقاعدہ منصفانہ انداز سے جائزہ لیا جائے. یا مثلا ایک اور موضوع ہم یمن کی بات کرتے ہیں، چونکہ اس میں دونوں مسلمان ملک ہیں لیکن یہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ یمن کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے، جو سعودی عرب نے جس انداز سے وہاں پہ جارحانہ رول ابھی تک پلے کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ سعودی عرب کے پاس جو جدید ترین ہتھیار ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو وہاں کی جسے آپ کہتے ہیں کہ جو فوجی استعداد اور صلاحیت ہے وہ کہاں سے ان کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے؟ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے جو بہت ہی شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں یمن کے اندر، سنہ کے اندر، 4 آبادی والے علاقے پہ، ایک سپورٹس کا سٹیڈیم تھا اس پہ حملہ ہوا، ایک ہاسپیٹل تھا, اس پہ ایک جو ہے غذا کی اسٹوریج کا ایک تھا, اسی طرح ایک دو پل تھے. تو یہ جو جن تیاروں نے کیا وہ رافائل تھے, وہ فرانس کے پیدا کر دیں, فرانس کے تیار کر دیں. اس سے علاوہ, اس کے علاوہ جو ابھی جو اعداد و شمار ہیں, عجیب اعداد و شمار ہیں, انسان جب ان کو پڑھتا ہے کہ ابھی تک مثلا 2015 سے یمن پہ حملوں کا سلسلہ شروع ہے, 85% انفراسٹرکچر جو ہے اس ملک کا تباہ ہو چکا ہے. اور آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ 15 ہوائی اڈے یعنی ایئرپورٹس اس قابل نہیں رہے کہ وہاں سے فلائٹس جو ہے وہ استعمال ہو سکیں, 16 جو ہیں وہ بندرگاہیں ہیں, 308 جو ہے وہ بجلی گھر ہیں, 553 ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک ہے, 2397 جو غذا کے اسٹورز ہیں, اور اسی طرح 1983 جو پانی کے اسٹوریج کے مختلف یا ان کا ایک سسٹم تھا, اسی طرح بہت سارے سرکاری مراکز جو ہیں وہ 5000 سے زیادہ سرکاری مراکز ہیں, ہزاروں کے حساب سے پل ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, میڈیکل اسٹورز ہیں, ہاسپیٹل ہیں, یہ سارے کس نے تباہ کیے؟ درست ہے کہ سامنے تو سعودی عرب ہے, لیکن وہ ہتھیار جنہوں نے فراہم کیے ہیں ان بھی, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں پہ جواب دیے ہیں. لہذا پوپ کے ہم اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں, درست ہے روز بروز بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پوپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور عیسائیت کو آگے بڑھ کے جہاں پہ بحران ہے وہاں پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. البتہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ان سے کم نہیں ہے انسانی بنیادوں پہ اور دینی اور مذہبی بنیادوں پہ, بلکہ ایک ہیومن رائٹس کی بنیاد بھی اگر پوری دنیا کے بحرانوں کا جائزہ لیں تو اگر اس کا منصفانہ حل تلاش کیا جائے تو بہت سارے بحران حل کیے جا سکتے
ہیں. بالکل ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور سامعین, یہ نشات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا العابر الناهي فلا أحد. نبينا
عزیز سامعین, نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے. روزنامہ کیہان نے لکھا ہے ایرلو کا عظیم کارنامہ. اخبار لکھتا ہے، شہادت کے انداز میں انتقال، حاج حسن ایرلو کے لیے رہبر انقلاب اسلامی نے خاص الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ بلا شبہ یمن میں ایران کے سفیر کی موجودگی شوق شہادت میں بھی تھی، جن کا انتقال کرونا کی وجہ سے ہوا۔ شہید حسن ایرلو نے یمن کے عوام کی مدد میں کافی اہم رول ادا کیا۔ یہ مدد 10-12 برسوں سے جاری ہے، جبکہ حالیہ 2 سالوں میں انہوں نے یہ خدمت یمن میں ایران کے سفیر کی شکل میں انجام دی۔ ایرلو کی یمن میں موجودگی اس ملک کے عوام کے لیے خاص معنی کی حامل تھی۔ ایران نے ایک ایسے ملک کے دارالحکومت میں اپنا سفیر بھیجا تھا جسے دنیا میں کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس طرح سے ایران گویا تسلط پسند دنیا کے سامنے ڈٹ گیا اور سنا کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تاہم سنا میں ان کی موجودگی صرف علامتی نہیں تھی، بلکہ وہ مسلسل علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں سے رابطے میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یمن کے کئی علاقوں اور کئی علاقائی ملکوں سے سیاسی تعلقات ہیں۔ سمیع رائے الیوم نے لکھا ہے، سعودی عرب چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے تو کیا امریکہ سزا دے گا؟ اخبار لکھتا ہے، چین کی مدد سے سعودی عرب میں بیلسٹک میزائل بنائے جانے کی خبروں کے بعد سعودی عرب نے ان کی تردید میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، حالانکہ بیجنگ نے واضح کیا ہے کہ ریاض کے ساتھ ان کا فوجی تعاون کسی بھی عالمی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی واضح ہے کہ سعودی عرب چین کی مدد سے اسلحہ سازی کے اپنے منصوبے کو منظر عام پر لانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے چین کی مدد سے پہلے ہی اس منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا۔ البتہ بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عرب چین کے ساتھ فوجی تعاون بیلسٹک میزائل بنانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس کا اصل مقصد جو بائیڈن حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ بن سلمان کے ساتھ وسیع تعاون پر تیار ہو جائے۔ سعودی عرب کو یقین ہے کہ چین کے فوجی تعاون پر بائیڈن حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی، کیونکہ بائیڈن نے جمال خاشقجی کے قاتلوں کو سزا دینے، یمن کی جنگ روکنے، 11 ستمبر کے حملوں کا سعودی عرب کو ذمہ دار قرار دینے جیسی کسی بھی دھمکی پر اب تک عمل نہیں کیا ہے۔ تاہم خبر یہ ہے کہ بائیڈن چینی ٹیکنالوجی سعودی عرب تک پہنچانے والوں کو سزا دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، ہندو راشٹر کے لیے مسلم نسل کشی کی اپیل نہایت شر انگیز۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے آج ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جنہوں نے نفرت کے لیے اکسایا اور ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف تشدد برپا کرنے پر زور دیا۔ پرینکا نے کہا کہ ان تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جو نفرت بھڑکاتے ہیں اور اس قسم کے تشدد کے لیے اکساتے ہیں۔ یہ نہایت افسوس اور مذمت کی بات ہے کہ ہمارے وہ محترم سابق وزیراعظم یعنی منموہن سنگھ کو قتل کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور مختلف برادریوں کے لوگوں کے خلاف تشدد برپا کرنے پر زور دیتے ہیں، پھر بھی صاف بچ نکلتے ہیں۔ پرینکا کے بقول، اس طرح کی حرکتیں ہمارے دستور اور ہمارے قانون عرض کے مغائر ہے۔ پرینکا نے جس واقعے کے حوالے سے اپنا رد عمل ظاہر کیا وہ 17-20 دسمبر کو ہردوار میں منعقدہ ایونٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس وائرل ہے جس میں ایونٹ کے مخاطبین کو یہ کہتے ہوئے صاف سنا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں کو مسلح ہونا چاہیے، جیسا کہ میانمار میں دیکھنے میں آیا ہے، ہر ہندو ہتھیار اٹھائے اور صفائی ابھیان چلائے۔ سامعین، پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، نواز شریف واپسی، نئی بحث، ویزے کی توسیع مسترد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر حکومت اور اپوزیشن میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں نواز شریف کے ویزے کی توسیع کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، برطانیہ جلد بے دخل کر دے گا، نواز شریف کی وطن واپسی کے شوشہ چھوڑنے والے سن لیں، نواز شریف پاکستان آتے ہی جیل جائیں گے، عمران خان گردن کٹوا دیں گے، این آر او نہیں دیں گے۔ ادھر وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون پالش لیے کھڑی ہے لیکن کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا، وطن واپسی کے لیے ڈیل کا انتظار کرنے والے ہمیشہ سیاسی بونے ہی رہیں گے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بغض میں آپ نے ریاست کی بنیادیں ہلا دیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کہا، حکومت سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، ظلم کی رات کا خاتمہ قریب ہے، آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کھلاڑی نے پاکستان سے کھلواڑ کیا، انہیں کٹہرے میں لائیں گے، سزا دلائیں گے کے پی میں ابھی ٹریلر چلا ہے، اگلے انتخابات میں قوم بنی گالا والوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور سامعین، منارہ نور جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی سیرت سے متعلق ہمارا اہم پروگرام ہے، یہ پروگرام نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں پانچ دے 21 جمادی الاول اور 26 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس جمادی الاول سن 320 ہجری قمری کو مشہور مسلمان طبیب، جغرافیہ دان اور فلسفی ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن ابی خالد شمال مشرقی ایران کے شہر شیروان میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن جزار کے نام سے معروف تھے۔ ابن جزار شریف النفس اور نیک دینت طبیب تھے۔ انہوں نے ایک کتاب طب الفقر کے نام سے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 دیگر کتابیں ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ اکیس جمادی الاول سن 610 ہجری قمری کو ساتویں صدی ہجری قمری کے معروف ماہر لسانیات اور علم نحو، ادیب اور فقی برہان الدین ابو الفتح علی مترزی خوارزم میں انتقال کر گئے۔ خوارزم شہر اس وقت ایران کا ہی حصہ تھا۔ علی مترزی سن 536 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ مترزی اس زمانے کے لسانیات، حدیث اور تفسیر کے مشہور استاد زمخشری کے ایک ممتاز شاگرد اور جانشین تھے۔ مترزی کو علم نحو، شاعری، لسانیات اور دیگر ادبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے لسانیات کی ایک مشہور کتاب المغرب فی اللغۃ الفکم اور بہت سی دیگر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ چھبیس دسمبر سن 1530 عیسوی کو مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر صرف 11 برس تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد بابر کو تخت اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں ہندوستان پر 12,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور سب سے پہلے لاہور کو فتح کیا۔ 21 اپریل 1526 کو انہوں نے اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کو ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ ان کو پہلے آگرہ میں بطور امانت دفن کیا گیا، پھر کئی سال بعد کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تو اس کے بابری کے نام سے تحریر کی ہے۔ 26 دسمبر سن 1893 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے عظیم رہنما ماؤ زے تونگ چین کے صوبہ ہونان کے شہر شاوشان میں پیدا ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر وہ ڈاکٹر سن یوت سین کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو مینچو خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ سن 1920 میں مارکس کے نظریات سے شدید متاثر ہوئے اور سن 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ 1 اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کا پرچم سارے ملک پر لہرانے لگا اور ماؤ زے تونگ اس نئی حکومت کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1959 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پانچ دے 1357 ہجری شمسی کو تہران کی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے استاد کامران نجات اللہی کو شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام کی حق پسندانہ جد و جہد کو کچلنے اور شاہ کی حکومت کے فوجی اہلکاروں کے تشدد آمیز رویے پر احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے تہران میں وزارت ثقافت و تعلیم کی ایک عمارت میں دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بعد شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے اساتذہ کی ہڑتال کو ختم کرانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں استاد نجات اللہ شہید ہو گئے۔ چھبیس دسمبر سن 1979 کو سابق سوویت یونین کی سرخ فوج نے افغانستان میں داخل ہو کر ایک آزاد ملک کے خلاف اپنی طویل ترین کارروائی شروع کی۔ افغانستان پر قبضہ روس کی نئی نسل کے رہنماؤں کے اعتراف کے مطابق خارجہ پالیسی میں کرملن کی ایک سب سے بڑی غلطی تھی۔ سابق سوویت یونین کے 130,000 فوجیوں کا افغان مجاہدین نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اس کے باوجود کہ سرخ فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، مجاہدین نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا اور سنگین شکستوں سے دوچار کیا۔ سرخ فوج کے خلاف 10 سالہ جنگ میں افغانستان کے 10,000 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آخر کار روسی حکام ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور جنگ کے بے پناہ اخراجات کی بنا پر فروری 1989 میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ پانچ دے سن 1382 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بم میں خوفناک زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ اس زلزلے سے بم شہر تباہ ہو گیا اور 40,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 10,000 افراد زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ زلزلے کے فوراً بعد ایرانی حکومت اور عوام نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں، لیکن زلزلے سے اس قدر تباہی پھیلی تھی کہ بعض بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے نہ صرف امدادی سامان بھیجا بلکہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کیں۔ اس خوفناک زلزلے سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ تاریخی قلعہ بم بھی تباہ ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا، اور اس وقت آپ اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال ترقی و پیش رفت یہ انسان کا حق ہے، اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اسے صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی و پیش رفت کے منازل طے کرنے چاہئیں۔ گھر میں جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کی تک و دو یہی ہوتی ہے کہ اولاد کسی طریقے سے کسی مقام تک پہنچ جائے، اور اس سلسلے میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں باپ ایک سرمایہ گزاری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے اندر وہ صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ ہر شخص کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ اسے دنیا میں کوئی مقام حاصل ہو، لیکن ہاں عزیز سامعین، مقام حاصل ضرور ہو لیکن اس دوران خدا کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان کو اپنا حق لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے حق کی تلاش میں خدا کے حق سے اپنے آپ کو محروم کر دے، اور اگر گناہوں کے بوجھ تلے انسان دب جائے تو یقینی طور پر جو ہے وہ چیز کے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ کوشش کریں آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی، آپ کے اہل و عیال بھی، کہ پاکیزہ زندگی گزاریں، اور پاکیزہ زندگی میں ہی انسان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ کوشش کریں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، چونکہ زندگیوں میں جب آسانیاں ہوں گی تو زندگی کا سفر جو ہے بہت راحت اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور اگر ہم نے خود ہی مشکلات اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ سفر جو ہے وہ کٹھن سے کٹھن تر ہوتا چلا جائے گا۔ کرونا کے ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ بزم دوستاں ایک خانوادے کے مانند ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس خانوادے کو، اس گھرانے کو ہستا کھلکھلاتا پھلتا پھولتا دیکھیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ سب سے پہلے یہ خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور سے محمد علی شکری صاحب لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گزشتہ خط کو پروگرام میں شامل کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا لگا پروگرام میں اپنا جواب سنا، اور جس پیار سے آپ جواب دیتے ہیں وہ آپ کا ہی خاصا ہے۔ مجھے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ریڈیو تہران ہمیشہ علاقائی حالات پر نظر رکھتا ہے۔ حال ہی میں بحیرہ عمان میں امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی چوری پکڑی گئی، اور امریکی بحر قزاقوں کو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ تا ابد یاد رکھیں گے۔ ایران علاقے کا ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے، اور ہمیشہ ایران نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی سیکیورٹی پر انحصار کیا ہے، اور ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی فوج علاقے کی سلامتی کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ بہرحال ریڈیو تہران کی نشریات سن کر ہمیں علاقے میں رونما ہونے والے حالات سے اچھی طرح آگاہی ہوتی ہے۔
جی جناب، محمد علی شکری صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے یہ آپ نے خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے خط ارسال کیا، ہم نے پروگرام میں اس خط کو شامل کیا، آپ کی محبت بھری باتیں تھیں، ہماری طرف سے بھی محبتوں کا جواب محبتوں میں دیا گیا، اور ہماری تمنا اور آرزو یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور آپ کی زندگی میں بھی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آپ نے بحر عمان میں امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی چوری کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ کلمات ادا کیے. یقینی طور پر ایران کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ایران کی مسلح افواج سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے میں بہت طاقتور اور پیشہ وارانہ طریقے سے وارد عمل ہوتی ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور علاقے میں بھی ایران کا پیغام جو ہے امن و دوستی کا پیغام ہے, اور اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ محبت و قوت و بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا پیغام ہے, جس کی طرف آپ نے بھی اپنے خط میں اشارہ کیا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے, اور جتنے بھی حریت پسند اور آزاد منش انسان ہیں انہوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا اور ایرانی جوانوں کی طاقت اور توانائی کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے پہ فخر کیا. اور آج کل میں واٹس اپ اور دوسرے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس پر میں نے جب نگاہ ڈالی تو ہر طرف اس واقعے کے چرچے تھے, اور امریکہ کی ناک کو جو ہے وہ رگڑا گیا, اور امریکہ اب جرت نہیں کرے گا کہ وہ ایران کے تیل کی چوری کر سکے. اس کی ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں, اور اب وہ چاہتا ہے کہ ملکوں کی اقتصاد اور معیشت کو بھی نقصان پہنچائے, تو ایران ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا, اور ایران اس حوالے سے مضبوط اور توانا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے. یہ امریکہ ہے کہ جو دور دراز سے آ کے علاقے میں بدامنی اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرتا ہے, لیکن وہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ محبت نامہ ارسال کیا. ریڈیو کی نشریات سننے کا شکریہ, اور آپ ہماری خبریں تبصرے اور سیاسی پروگراموں سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں, اس کا بھی شکریہ. امید ہے کہ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے.
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے مقبول صدیقی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں. ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے قابل قبول ہیں. اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اور میں نے اسے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ لٹریچر ارسال کیا کرتا تھا, اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر دنیا کے حالات سے آگہی ہوتی ہے. آج کل میڈیا میں مافیا گھس گیا ہے, حقیقی اور جھوٹی خبروں کا پتہ ہی نہیں چلتا. پروپیگنڈے کے لیے میڈیا مشینری اگر کسی مسئلے پر سرگرم ہو جائے تو بس آپ سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے.
جی جناب مقبول صدیقی صاحب احمد آباد ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا, اور پابندی کے ساتھ نشریات آپ سن رہے ہیں, آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہیں, اور آپ نے اپنے اس خط کے اندر مختلف پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا تھا. اور ایک روایتی ریڈیو اسٹیشن ہونے کے ناطے اور اس ریڈیو سے اخلاقی اسلامی قرآنی موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کو پسند ہیں, اور واقعاً ایسا ہی ہے. جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی اپنے بچوں کی تربیت کا معیار جو ہے وہ معین کرے تو یقینی طور پر ریڈیو تہران جو ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے پروگراموں میں جو ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اخلاقی عنوانات کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اسی طریقے سے سماجی اور گھریلو حوالے سے بھی جو ہے پروگراموں میں گفتگو شامل رہتی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی معلومات فراہم کریں. ہمارے مقبول پروگراموں میں گھر اور گھرانہ, خلقت کی رانائیاں, اسلام کی معرفت, افکار و نظریات, اسی طریقے سے اسوہ بشریت, وہ پروگرام ہیں کہ جن کو سامعین بڑے شوق سے سنتے ہیں اور اس سے درس بھی حاصل کرتے ہیں, اور پروگرام میں پیش کی جانے والی گفتگو جو ہے اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس سے پہلے بھی لٹریچر کے حوالے سے تحریر کیا تھا اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا, اور اب پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ لٹریچر کا سلسلہ اب تقریباً جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور خط و کتابت کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سامعین کے ساتھ جو ہے وہ ڈاک کا راستہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس حوالے سے کوئی خبر آپ کو دی جائے گی، لیکن ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا میں مافیا جو ہے وہ گھس گیا ہے، بہرحال ہم اس حوالے سے کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے، یہ خود عوام ہیں، یہ افراد ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ خود عوامی آگہی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ حقیقی اور غیر حقیقی جو میڈیا ہے اس کی خود انسان جو ہے وہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ کون سا میڈیا جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے اور کون سا میڈیا انسان کو حقیقت کے قریب جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ آپ ہی ہیں کہ جو مشخص کرتے ہیں اور تعین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ریڈیو تہران کے حوالے سے لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بہرحال ابھی رواج پڑ چکا ہے، اور میڈیا کے حوالے سے جو خبریں ہم تک موصول ہوتی ہیں اور جو سلسلے اس کے اندر تانے بانے بندھے ہوئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ عالمی سامراج میڈیا کے ذریعے سے حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے خبروں کو توڑ مروڑ کر اور حقیقت کے برخلاف جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ یمن کی خبریں ہوں، لبنان کی خبریں ہوں، عراق کی خبریں ہوں، عالمی سامراج چاہتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کی خبروں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرے، لیکن ریڈیو تہران کا یہ افتخار ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی خبریں اور حقیقت پر مبنی تبصرے نشر کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس زاویے سے جو ہے وہ تحریر فرمایا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے غلام حسین صاحب نے سندھ پاکستان کے شہر بدین سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ میرے پچھلے پیغام کو آپ نے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا، جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی عرصے بعد ریڈیو تہران کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں، امید ہے قبول فرمائیں گے۔ آپ کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ہمیں ریڈیو تہران سے خاص عقیدت ہے، سب دوستوں کو سلام۔
جی جناب غلام حسین صاحب بدین سندھ پاکستان سے محبت نامہ آپ نے ارسال کیا، اور ریڈیو تہران کی نشریات کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں تبصروں کا آپ نے ذکر کیا، اور بہن مریم زہرا، میں یہاں پر یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ بھائی غلام حسین صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مختصر پیغام جو ہے وہ مناسبتوں پر بھی ارسال کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے پیغام کو تھوڑا سا وہ تفصیلی بھی بیان کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک پیغام تھا کہ جو انہوں نے چند سطر کا ہمارے لیے روانہ کیا۔ پروگرام بزم دوستاں میں آپ نے اپنا پیغام سنا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے شکریہ ادا کیا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ محبت کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم محبت سے جواب دیں۔ اور ریڈیو تہران کے لیے کچھ لکھنے کا آپ نے ذکر کیا، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب اس کے بعد اگر آپ کچھ ہمارے لیے لکھیں تو تھوڑا سا تفصیل سے لکھیے گا، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا پڑھنے میں اچھا لگے، بلکہ بہت اچھا لگے، کیونکہ آپ کی تحریر تو اچھی ہے ہی لیکن بہت اچھا لگے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوست بھی آپ کی تحریر سن کر جو ہے وہ باغ باغ ہوں، اس لیے کہ آپ نے نہایت ہی مختصر تحریر کے اندر جو ہے وہ اپنے دل کی بات فرما دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ریڈیو سے محبت پیار کرنے کے حوالے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمارے لیے یہ خط روانہ کیا۔ بہرحال ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ سامعین اگر خط نہیں لکھ سکتے تو ہمیں آڈیو پیغام ارسال کریں، ہم ان کے آڈیو پیغام کو خط یا پھر خود ان کی آواز میں نشر کر دیں گے، اور ہم نے ایسا کیا بھی ہے، اور سامعین کے لیے یہ کھلا پیغام ہے، اور بہت جوش و ولولے کے ساتھ بہت سے ہمارے سامعین ہمیں آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں، اور ہم ان کے آڈیو پیغامس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب غلام حسین صاحب کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال فرمایا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ سے پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے:
احمد فرستاده بود۔
احمد نے بھیجا تھا۔
امجد خورده بود۔
امجد نے کھایا تھا۔
او شنیده بود۔
اس نے سنا تھا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے، اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے، جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے۔ اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں۔ فعل ماضی، جی ہاں، آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا۔ اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں:
احمد خندیده بود۔
احمد ہنسا تھا۔
رضیه فرستاده بود۔
رضیه نے بھیجا تھا۔
او آمده بود۔
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی۔
امجد رسانده بود۔
امجد نے پہنچایا تھا، یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی۔ بہرحال امجد رسانده بود، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے، چیز یا اردو کے طریقے کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں۔ سا سامعین، فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے اور مشق کے لیے وقت کی، اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے، اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں۔ فارسی میں سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاش، یعنی وقت سونا ہے۔ وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے۔ ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیوں کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ آپ جب چاہیں، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے، مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے۔ اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں۔
برینج، برینج،
چاول۔
عدس، عدس،
دال۔
آرد، آرد،
آٹا۔
شکر، شکر،
شکر۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر۔
جی۔
نمک، نمک۔
جی ہاں، فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے۔
ہل، ہل،
چھوٹی الائچی۔
زرد چوبے، زرد چوبے۔
جی، یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے، یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے۔
فلفل سیاہ، فلفل سیاہ،
کالے مرچ۔ اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔
زیرے، زیرے،
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرہ۔ جی ہاں، البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے، زیرے۔
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود، نخود۔
جی ہاں، یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے، مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے، دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں، مداد پینسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
منارۂ نور۔
سامعین، پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی، تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاقوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخرکار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے، جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے، کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے، اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینار نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔